بشنو وزن سوحي كايت من كند وزجدائها شكايت من كند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے تعلق سے ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا. پوچھا کس وجہ سے؟ جواب دیا ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کی. جب میں نے وہ فضیلت سنی نا، بلند آواز سے درود پڑھا. مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں بیٹھے تھے سب درود پڑھنے لگے. میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت، جسے یہ ظاہری بینائی میسر نہیں ہے نا، آنکھوں کی روشنی میسر نہیں ہے. اس کی کیفیت بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا وہ اپنے کپڑے، اپنا بدن، اپنے پاؤں نجاست سے آلودہ کر بیٹھتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک مقام پر اسی عنوان کو کچھ بیان کیا. ابتدان تو آپ نے کچھ گفتگو اس طرح سے فرمائی کہ وہ نابینا جو نجاست سے اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہو، وہ اگرچہ علمی اعتبار سے بھی کچھ سیکھ چکا ہو لیکن نجاست سے نہیں بچ پاتا، تو ایسے کو امام بھی نہیں بنایا جائے گا. اولاً آپ نے اس کا کچھ ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کور را پرہیز نبوت از قدر، چشم باشد اصل پرہیز و حذر. اندھا آدمی گندگی سے، نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا. بچاؤ اور پرہیز کی بنیاد آنکھ پر ہے. یہ کون بچے گا؟ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پتہ بھی چلے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مجھے بچنا ہے. بینائی سلامت ہے نا، دیکھ رہا ہے تو یہ گندگی کی پہچان کر لے گا، نجاست کی پہچان کر لے گا، اپنے آپ کو اس سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں او پلیدی را نبینت در عبور، ہیچ مومن را مبادہ چشم کور. گزرنے میں اندھا آدمی گندگی کو نہیں دیکھ سکتا، نجاست کو نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے وہ اپنے پاؤں آلودہ کر لیتا ہے اور اپنے کپڑے نجاست سے آلودہ کر لیتا ہے. یہ اپنے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی. وہ دعا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہیچ مومن را مبادہ چشم کور، اللہ کرے کبھی کسی ایمان والے کی آنکھ اندھی نہ ہو، اللہ کرے کسی کی بینائی نہ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو روشن آنکھیں نصیب فرمائے. یہ دعا دو اعتبار سے، اللہ باطنی آنکھیں بھی ہمیں نصیب فرمائے، ظاہری آنکھیں بھی نصیب فرمائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ ذکر کیا نا اندھے کا، یہ نجاست سے نہیں بچ پاتا، یہ گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا، یہ اپنے پاؤں آلودہ کر لے گا، اپنے کپڑے آلودہ کر لے گا، یہ بات ذکر کرنے کے بعد اب آپ نے روئے سخن دوسری طرف متوجہ کیا، باطنی اندھا، ظاہری اندھا تو یہ ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا نا، لیکن جس کا باطن آلودہ ہو چکا، جس کا باطن گندا ہو چکا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوری یہ باطن بود کانے شرور، زاں کے اندر فعل و قولش نیست نور۔ باطن کا اندھا پن یہ تو برائیوں کی کان ہوا کرتی ہے، برائیوں کا پورا ایک مجمع لگا ہوتا ہے جس کا باطن اندھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فعل اور قول میں نور نہیں ہوتا، باطنی طور پر تو یہ اندھا ہو چکا، اور جو باطنی طور پر اندھا ہوتا ہے وہ بے باک ہوتا ہے، جو باطنی طور پر اندھا ہوتا ہے وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو باطنی طور پر اندھا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر اگر کوئی اسے قرآن سنائے، حدیث سنائے، یہ تیرے رب کا فرمان ہے، یہ تیرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا تو نے کلمہ پڑھا نا، وہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن اگر باطن میں گندگی آ چکی ہے نا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا تو یہ بڑھتے 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 کفر کی سرحد کو پار کر جاتا ہے، یا اتنا بے باک ہوتا ہے نا کہ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے ابھی پتہ نہیں کیا منہ سے بک دے گا، ایسی کیفیت ہو جاتی، یہ باطن میں کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی۔ آپ نے کئی قسم کے بے باک لوگ دیکھے ہوں گے، سود سے منع کرو، یار یہ سود کیا خرابی کیا ہے اس میں، اللہ نے منع کیا، اللہ کے محبوب نے منع کیا، جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو اس سے بچو۔ اب اس کے بعد وہ بات کو تھوڑا سا لے کر آگے بڑھے گا، دیکھو تجارت میں بھی ہم پیسہ لگاتے ہیں، یہاں بھی تو ہم نے پیسے ہی لگایا، وہاں بھی پیسہ پیسہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یہاں بھی جو پیسہ ہم نے بھیجا وہ پیسہ اپنے ساتھ لے کر آیا، تو ہم نے پیسہ ڈال کر تو پیسہ نکالا ہے۔ اسے اگر کہا جائے نا، دیکھو قرآن نے واضح طور پر اس چیز کا ذکر کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کو آپس میں ایک دوسرے پر قیاس نہ کرنا، بے تجارت اسے اللہ نے حلال فرمایا، سود کو اللہ نے حرام کیا، جب رب نے حرام کر دی ہے پھر اس کام کی طرف کیوں آگے بڑھتے ہو؟ چلو یار ٹھیک ہے، تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، تم نے سمجھا دیا نا، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے، چاہیے کہہ کر آگے بڑھے۔ اس کے بعد شراب کا جام ہاتھ میں آیا، اب اگر کسی نے توجہ دلائی، دیکھو اللہ نے شراب کو حرام فرمایا، جام نیچے رکھ کے نا فوری طور پر جملہ آئے گا، یار تم لوگ جینے نہیں دیتے۔ اس کے بعد یہاں سے نکلا تو اس نے جناب کو اور اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیں، ایک کے بعد دوسرا گناہ، اس کے بعد تیسرا گناہ، اس کے بعد کوئی اور گناہ، اس کے بعد کوئی اور گناہ۔ اب اگر اسے بار بار کو سمجھانے والا سمجھا رہا ہو نا، تو اس کی زبان پر بعض اوقات اس طرح کے جملے بھی آتے ہیں، یار دین اتنا مشکل نہیں تھا، ان لوگوں نے مشکل بنا دی، اور اس کو اس طرف توجہ کیوں نہیں جاتی کہ اللہ نے منع کیا ہے، سود کا لین دین اللہ نے حرام فرمایا، شراب اللہ تعالی جل جلالہ نے حرام فرمائی ہے، اس کے علاوہ کتنی لمبی فہرست ہے جو قرآن میں باقاعدہ سے ذکر فرمائی گئی۔ اے ایمان والو، یہ کام نہ کرو، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے محبوب نے منع کر دیا، ہم کسی چیز کو حرام کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو بتانے والے ہیں کہ یہ چیز شریعت نے منع کی ہے، دیکھ تو کفر کی چلچلاتی دھوپ میں جلنے کے بجائے اسلام کی گہری چھاؤں تلے کھڑا ہے نا، تو جس درخت کے نیچے کھڑا ہے تو کیوں اس درخت کے نیچے آ کر بھی اس کی چھاؤں سے فیض یاب نہیں ہو رہا؟ دیکھ تیرے رب نے منع کیا، تیرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کی، کوئی بھی عالم حرام کرنے والا نہیں ہوتا، حرام بتانے والا ہوتا۔ قرآن نے حرام کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچانے والی شخصیات ہیں، یا اس کے باوجود بھی بعضوں کو سمجھ نہیں آتی، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ہماری بات نہیں سمجھیں گے، اس کے بعد بعض اوقات بڑھتے بڑھتے کوئی اور موضوع چھیڑ لیں گے، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ایسوں سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تو جناب جو بھی کام کرو یا کہیں گے حرام ہے، یا کہیں گے ناجائز ہے، یا کہیں گے شریعت اجازت نہیں دیتی، یا کچھ یا کچھ یا کچھ، جبکہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ عالم کا فرض منصب ہی ہے کہ وہ سمجھائے، عالم کو تو اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے آگے بڑھے، تو یہ تو اپنا فرض منصب ہی ادا کر رہا ہے نا، اس کی تو ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھائے، نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے. اب کسی کے اگر باطن ہی کی آنکھ اندھی ہو چکی ہو، کسی کا ضمیر ہی اگر مردہ ہو چکا ہو اور وہ سننے سمجھنے کی طرف نہ آئے، تو اسے اپنے مقدر پر رونا چاہیے یا علماء کے بارے میں یوں زبان درازی کرنی چاہیے؟ اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کور ظاہر در نجاست ظاہر رس، کور باطن در نجاست سر رس. یہ جو ظاہری اندھا پن ہے نا، ظاہری اندھا، یہ تو ظاہری نجاست کو نہیں دیکھ سکے گا نا، اور جو باطن کا اندھا ہے نا، یہ باطنی نجاستیں اس سے پوشیدہ ہوتی ہیں. باطنی نجاستوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی، بتانے کے باوجود بھی اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی. ای نجاست ظاہر از آب روت، و نجاست باطن افزوم می شوت. اور اس کے بعد جو بات ذکر کی جا رہی ہے بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ظاہری نجاست ہے نا، کپڑے پر نجاست لگ گئی، بدن پر نجاست لگ گئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو کپڑے پر نجاست لگی نا، یا ہاتھ پہ نجاست لگی، یا کسی اور چیز پر نجاست لگی، یہ پانی سے چلی جائے گی. پانی ڈالو گے یہ نجاست دور ہو جائے گی، تمہارا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا. زمین پر اگر نجاست تھی اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی. ظاہری گندگی پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن جو باطن کی گندگی ہوا کرتی ہے نا، باطن کی گندگی یہ ظاہری پانی سے دور نہیں ہوتی، یہ تو بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. جز بآبے چشم نتواں شستنا، چون نجاسات بواطن شد آیا. یہ جو باطن کی گندگی ہے نا، اب دل گندا ہو گیا تو اوپر جتنا بھی بندہ پانی ڈالتا چلا جائے، دل کی گندگی کیسے دور ہوگی؟ یہ چہرے کی میل تو میک اپ کے ذریعے دور کی جا سکتی ہے، چہرے کے رنگ میں بھی میک اپ کے ذریعے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، لیکن باطن کی گندگی کو کوئی میک اپ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اجلا کیا جا سکے. باطن کی گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ یہ آنکھ کا پانی ہے، آنکھ کا پانی، ندامت کے آنسو، رب کی محبت کے آنسو، فکر آخرت میں آنسو بہانا. اس دل کی پاکیزگی کے لیے صرف اور صرف یہ آنکھ کا پانی درکار ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، باطن کی نجاستیں واضح ہو جائیں اور تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے باطن میں گندگی آ رہی ہے، تو خبردار اس گندگی کو بڑھنے نہ دینا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آنا. میرے مولا میں گناہگار ہوں، میرے رب مجھ سے نافرمانیاں ہوئیں، میرے مولا مجھ سے غلطیاں ہوئیں. یہ زندگی کی بہاروں کو باغ و بہار بنانے کے لیے گناہ کرنے والے، یہ جتنے بھی تو گناہ کر لینا، یہ سارے کے سارے لمحہ بھر کی لذت دے کر جائیں گے، لیکن ساری زندگی کے لیے تیرے نام اعمال کو گندا کر دیں گے. اور یہ زندگی کیا، یہ زندگی تو چلی جائے گی لیکن یہ گناہ کی شرمندگی لے کر تو قبر میں اترے گا، میدان محشر میں بھی گناہوں کا بوجھ تیرے سر پر ہوگا، یہ سارے بوجھ تیرے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں. اس لیے اے گناہ پر دلیر ہونے والے، اے نافرمانی کی طرف قدم بڑھانے والے، اے طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے باطن کو گندا کرنے والے، اے بد نگاہی کی آفت میں مبتلا ہو کر اپنے دل و دماغ کو آلودہ کرنے والے، اے طرح طرح کے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے دل کی گندگی میں اضافہ کرنے والے، لوٹا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دے. یہ ندامت کے آنسو تیرے باطن کو اجلا بنانے کا ذریعہ بنے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، چون نجس خاندہ است کافر را خدا، این نجاست نیست بر ظاہر ورا. دیکھ، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما المشرکون النجس، یہ مشرک ناپاک ہے، جو اس کے جسم پر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نہیں ہے، کپڑے بھی بڑے عمدہ پہنے ہوئے ہیں، عطر بھی بہت اعلیٰ قسم کا لگایا ہوا ہے، لیکن یہ جتنا بھی خوشبو میں بسا ہوا آ جائے نا، قرآن کہہ چکا ہے کہ یہ مشرک نجس، یہ مشرک ناپاک ہے. تو قرآن نے جسے ناپاک فرمایا، اس کے جسم پر تو ظاہری کوئی گندگی نہیں، جسم پر تو کوئی نجاست نہیں ہے. یہ جو گندگی جس کی وجہ سے مشرک کو ناپاک کہا جا رہا ہے نا, یہ گندگی اس کے کفر اور اس کے شرک کی گندگی ہے. ظاہری طور پر کوئی گندگی اس کے جسم پر نہیں ہے, لیکن اس کا باطن شرک کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے گندا ہو چکا. یہ کہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, ظاہر کافر ملوث نیست زین, آ نجاست ہست در اخلاق ودی. یہ جو نجاست ہے نا, یہ اس کے ظاہر پر نہیں ہے, یہ اس کے دین میں نجاست ہے, اس کے عقیدے کی گندگی ہے. وہ برے نظریات کا حامل ہے, برے عقائد کا حامل ہے, وہ پتہ نہیں کس کس طرح کی سوچ اپنائے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے. این نجاست بویش آید بیست گام, و نجاست بویش از رے تاب شام. مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر گندگی ہوا کرتی ہے نا, نجاست ہوا کرتی ہے, یہ بس چند قدم کے فاصلے پر تمہیں آئے گی. جتنی بھی بدبودار چیز رکھی ہو نا, دس قدم ہٹ جائیں گے اس کی بدبو ختم ہو جائے گی, بیس قدم ہٹ جائیں گے اس کی بدبو ختم ہو جائے گی, قریب جائیں گے تو بو آئے گی. لیکن جو کفر کی گندگی اور باطن کی گندگی ہے نا, یہ صرف چند قدم کے فاصلے کی نہیں ہے. آپ نے تو ویسے ایک مثال ذکر فرمائی نا, رے سے لے کر شام تک جتنی بھی دوری ہو نا, یہ صرف دوری بیان کرنے کے لیے کہ جتنی بھی دوری ہو نا, کفر کی گندگی وہاں بھی محسوس کی جائے گی, یہ باطن کی گندگی وہاں بھی محسوس کی جائے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ بویش آسماں ہا بر ربت بر دماغ حور و رضواں بر شبت. یہ جو کفر کی گندگی اور باطن کی گندگی ہے, یہ تو آسمان تک پہنچتی ہے. حوریں اس گندگی کو محسوس کرتی ہیں, رضوان اس گندگی کو محسوس کرتا ہے. اب بندے کو چاہیے نا کہ اس چیز پر غور کرے کہ میرے باطن میں گندگی تو نہیں آ رہی, میرے دل میں سختی تو نہیں آ رہی, میرا دل گناہوں کی طرف مائل تو نہیں ہو رہا. اگر یہ دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے, اسے چاہیے کہ فوری طور پر رجوع الاللہ لائے. بار بار دل میں گناہ کی خواہش کا پیدا ہونا, گندے مناظر دیکھنے کی خواہش کا پیدا ہونا, برائی کے ارتکاب کا خیال دل میں پیدا ہونا, برائی کے اڈے کی طرف جانے کی لالچ کا دل میں پیدا ہونا, برائی کرنے کی طرف طبیعت کا میلان ہونا, اور بری راہ کی طرف بڑھنے کی سوچ کا دل میں آ جانا, یہ تیرے باطن کی گندگی کی علامت. تیرا باطن گناہ کرنے کے بعد ہی خوش کیوں ہوتا ہے, تیرا دل گناہ کرنے کے بعد ہی خوش کیوں ہوتا ہے, اس پر غور نہیں کرے گا. یہ سارے کے ساری گندگی تیرے باطن کی گندگی, یہ تجھے اور گندا کرتی چلی جائے گی, یہ تیرے باطن کو اور آلودہ کرتی چلی جائے گی. بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا, اس کا دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا. یہ باطن کی گندگی بہت بڑی برائیوں کا سبب بنتی ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے جس قدر اس تعلق سے سمجھا سکتا ہوں نا, میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فہم آ بس و وجود تو سبو چون سبو با شکست ریزد آبزو. تیری جو سمجھ ہے نا, یہ پانی ہے, اور تیرا وجود یہ ٹھلیا کی طرح, ایک برتن کی طرح. تیری سمجھ پانی, یہ تیرا وجود برتن ہے, اور جو تیری سمجھ ہے نا, وہ اس میں موجود پانی ہے. لیکن دیکھ, اگر اس ٹھلیا میں, اس برتن میں سوراخ ہو گئے, تو یہ سوراخ اس اندر پانی جو موجود ہے نا, اس پانی کو ٹکنے نہیں دیں گے. پانی نیچے سے نکلتا چلا جائے گا, پانی نیچے سے بہتا چلا جائے گا. اور پھر آپ نے ذکر کیا, این سبورا پنج سورا خس جرف اندرون آب ماند خود نہ بر. اگر اس برتن کے نیچے بڑے بڑے پانچ سوراخ ہوں, بڑے بڑے پانچ سوراخ, اور اس کے بعد تو یہ سمجھے کہ میں تقوی کا نور اس میں ڈالوں, نیکی کے کام اس میں ڈالوں, دین کے کام اس میں ڈالوں, دین کی خدمت اس میں ڈالوں, برتن میں تو پانچ سوراخ ہیں اور بڑے بڑے سوراخ ہیں, تو برف بھی ڈالے گا نا جو کچھ دیر پگھلنے میں ٹائم لیتی ہے, تو پانچ سوراخوں والے برتن میں وہ بھی نہیں ٹک سکے گی, وہ بھی نکل جائے گی. تو نیکی کر رہا ہے, لیکن باطن کو پاکیزہ بنانے کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ گناہ جو تیرے نیکیوں کو غارت کرنے کا اور عکارت کرنے کا سبب بن رہے ہیں, ان کی توبہ کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتا؟ ایک بے ایمان, ایک ایسا آدمی جو اللہ ہی کے وجود کا منکر ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا انکاری، وہ بندہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اس کی کون سی نیکی اسے فائدہ دے گی؟ اس کی کون سی نیکی اسے مقام قرب کی طرف بڑھائے گی؟ اس کی کون سی نیکی ایسی ہے جو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی؟ اس نے تو برتن میں بڑے بڑے سوراخ کیے ہوئے ہیں نا۔ اے باطن آلودہ کرنے والے، اپنے باطن کو نیکیوں کے جمع کرنے کے قابل بنانے کے لیے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آ، اپنے باطن کو نیکیوں کے نور سے منور کر، توبہ کے نور سے منور کر، اپنی آنکھوں کو جاری کر، اشک باری کر، تاکہ رب کا قرب تجھے میسر آتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تجھے اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، امر غدو غدتن ابصارکم ہم شنیدی راس نہ نہادی تو سم، ایک حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مومن مردوں کو بھی یہ بات فرمائی، مومن عورتوں کو بھی یہ بات فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ تیرے رب نے تجھے اپنی نظر کی حفاظت کا فرمایا تھا، کتنی ہی نافرمانیاں اس طرح کی ہیں جو تیری آنکھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تیرے رب نے تجھے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھ کو نیچا رکھ، اس میں حیا کا نور لا، بے حیائی اور بد نگاہی کا ارتکاب نہ کر۔ تیرا رب تجھے ارشاد فرما رہا ہے، اے مردوں تمہیں بھی فرما رہا ہے، اے عورتوں تمہیں بھی فرما رہا ہے، لیکن تمہاری توجہ اس چیز کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، لیکن تو نے ذرہ برابر اس چیز کی طرف کان نہیں دھرا۔ تو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آیا ہی نہیں، تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آیا ہی نہیں۔ تو آنا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، آنا تقوی اور پرہیزگاری کی طرف، آنا اللہ کو راضی کرنے کی طرف، آنا اپنے باطن کی گندگی کو مٹانے کی طرف۔ تیرے سامنے بالکل واضح طور پر ذکر کر دیا گیا، یہ باطن کی گندگی یہ پانی سے دور نہیں ہوگی، یہ اشک عشق کا تقاضا کرتی۔ اللہ کی بارگاہ میں، رب کی محبت میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے آنسو بہا، تیرا باطن منور و روشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئیے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں، آپ کی عقیدت میں جینے مرنے کا نظام بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کی روشنی بھی عطا فرمائے اور باطن کی روشنی بھی ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
بشنو ازن چوحی کا یتمین کو ند وز جدائی ہا شکا